बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं इल्म व हिकमत गामदी के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद। नाज़रीन, इस्लाम के जो इबादात हैं उसमें एक बहुत अहम रुकन ज़कात का रुकन है, और आम तौर पर ज़कात जो है उसको रमज़ान से मुतालिक कर दिया जाता है, और ये समझा जाता है कि शायद रमज़ानुल मुबारक ही का वो महीना है जिसमें ज़कात को अदा किया जाना चाहिए। क्या ये बात ठीक है या कोई और बात है, और ज़कात की क्या तफसीलात हैं? आज हमारा मौजू ये है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इजमाली तौर पर आप ये बता दें, ज़कात की तारीख भी क्या रोज़े की तारीख़ की तरह है कि वो भी पिछली उम्मतों में इसी तरह से फ़र्ज़ रही है?
ऐसा ही है। चुनांचे आप अगर बाइबल का मुताला करें तो उसमें कमोबेश यही शरह हैं जिनके साथ हमारे ऊपर ज़कात लाजिम की गई है, यहूद पर भी लाजिम की गई थी। इसी तरह मसीह अलैहिस्सलाम के हम भी इसका ज़िक्र आपको मिलता है। यही सूरत कदीम शरीयतों की भी है, दीन इब्राहिमी में भी ज़कात पहले से मौजूद थी। ये कुरान मजीद ने ज़कात सलात ये अल्फाज ईजाद नहीं किए, कुरान दीन की आखिरी किताब है,
पहले से चले आ रहे थे।
ये अल्फाज थे जिनसे लोग वाकिफ थे, यानी अहल अरब नमाज ही को सलात कहते थे। इसी तरह जो अल्लाह की राह में आप इन्फाक करते हैं और जो आप पर लाजिम किया गया है उसी के लिए ज़कात का लफ्ज़ बोला जाता था। ज़कात सदक़ात अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं, ये कुरान ने ईजाद नहीं किए, पहले से मारूफ थे, लोग इनके मिस्ताक से वाकिफ थे, उन्हीं अल्फाज को लेकर कुरान मजीद ने मुद्दा अदा कर दिया। ऐसे ही समझें जैसे इस वक्त कोई किताब नाजिल हो तो उसमें नमाज का लफ्ज़ जब आएगा तो वह असल में हमारे लुगत का एक लफ्ज़ है।
ठीक है, इसमें ये जो दो अभी आपने टर्म इस्तेमाल की, इन्फाक और सदक़ात, इसी तरह के जो है इन्फाक सदक़ात खैरात ज़कात, इस तरह के जो अल्फाज हमें मिलते हैं जिनसे कभी कभार ये उलझन भी पैदा होती है, क्योंकि सदक़े का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना ये भी सदक़ा है, और सदक़ा एक माली लिहाज से है। तो ज़कात सदक़ात या इन्फाक, इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पर?
ये देखिए, बाज़ अल्फाज अमूमी होते हैं और बाज़ के अंदर एक खसूसियत पैदा हो जाती है। सदक़े का लफ्ज़ अमूमी लफ्ज़ है, यानी अल्लाह की राह में आप जो कुछ खर्च करेंगे, खल्क की बहबूद के लिए जो कुछ खर्च करेंगे उसके लिए सदक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ज़कात भी सदक़ात की एक किस्म है, लेकिन ये वो किस्म है कि जिसको लाजिम कर दिया गया है। तो जब इसके इस पहलू को बयान करना होता है तो तब हम ज़कात की ताबीर इख्तियार कर लेते हैं। कुरान मजीद में सदक़ात की ताबीर ज़कात के लिए भी इख्तियार की गई है और अमूमी इन्फाक के लिए भी इख्तियार की गई है। इन्फाक वो इससे भी ज़्यादा तामीम रखता है,
अच्छा।
अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी जिस तरीके से आप खर्च करो का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, इसी अमूम के साथ इन्फाक का लफ्ज़ या अनफिकू का लफ्ज़ ये अरबी ज़ुबान में बोल लिया जाता है। तो ये तीनों जो अल्फाज हैं असलन तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए है, लेकिन इस्तलाह के तौर पर ज़कात का मतलब ये है कि वो खर्च जो आपको लाजमन करना है, वो जिसका आपको पाबंद कर दिया गया है, जो आपका दीनी फरीज़ा बना दिया गया है कि आप अपने माल में से इतनी रकम तो निकालेंगे ही।
इससे ज़्यादा निकालेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो और भी ज़्यादा बाइस खैर है, ये यानी कि ज़ाहिर है कि ये आपके मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको निकालनी है।
बिल्कुल वही है जैसे आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज में फ़र्ज़ नमाज है, लेकिन नमाज का असली हुसन नफल नमाज में।
ठीक,
बिल्कुल इसी तरह इन्फाक आपको करना चाहिए, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फाक करना चाहिए। उसमें मामले में तो ये फरमा दिया कि कुल लफ़ जो कुछ तुम्हारी ज़ाती कारोबारी हाल मुस्तकबिल की ज़रूरतों से ज़्यादा है उस सब में अल्लाह ने इन्फाक ही करने की तरगीब दी है तुम्हें, करो अल्लाह की राह में खर्च करो।
ठीक, ये जो एक बुनियादी सवाल जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उठाया कि ज़कात को रमज़ान के साथ मुतालिक कर दिया जाता है, क्या ये ऐसा ही है या ज़कात आप साल में किसी भी महीने में अदा कर सकते हैं?
इसमें एक बात उसूली समझ लीजिए, और वो ये कि ज़कात मुसलमानों के नज़म इज्तमाही से मुतल्लिक है, यानी अगर तो मुसलमानों का कोई नज़म कायम नहीं, जैसे कि कबाइली ज़िंदगी में कोई उस नौईयत का रियासत का नज़म नहीं होता। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत हुई तो मक्के में कोई बाकायदा हुकूमत नहीं थी, जब आप यसरिब तशरीफ़ लाए तो वहाँ भी इस तरह की कोई हुकूमत नहीं थी, कबाइल के शूख नज़म को चला रहे थे। तो एक कबाइली नज़म होता है, कबाइली नज़म में तो आप इनफरादी तौर पर ही ज़कात अदा करते हैं।
अच्छा,
लेकिन अगर किसी जगह मुसलमानों की कोई मुनज़्ज़म हुकूमत कायम हो जाए तो फिर वो हकूमत है जिसको आपको ये देना होता है। ये दर हकीकत यूँ समझ लीजिए कि एक नौईयत का टैक्स है जिसके हदूद अल्लाह ताला ने तय कर दिए। इज्तमाही मामलात को चलाने के लिए लोगों को अपने माल में से देना है, दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये होती है कि हुकूमतें इस उसूल पर कायम होंगे, सब कुछ उनके पास है, वो लोगों को तनख्वाह दे रही हैं, जिस तरह के सोशलिज़म या कम्युनिज़म का तस्वुर पेश किया गया था। और एक सूरत यह है कि लोग कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, لوگ کھیتی کر رہے ہیں، لوگ تمام معاشی جدوجہد میں مصروف ہیں، اور وہ اپنے مال کا ایک حصہ پورے نظم کو چلانے کے لیے دیتے ہیں، جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اس کی مقدار کون طے کرے گا. ریاست کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، بادشاہ سلامت کا کرندہ پہنچ جائے گا، جو چاہے گا آپ سے لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا فیصلہ کر دیا کہ نظم اجتماعی کا حق یہ ہے، یہ تو وہ آپ سے بالجبر لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ انہوں نے لینا ہے تو پھر آپ کی رضامندی سے. اب وہ رضامندی کیسے حاصل کی جائے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصولاً یہ بات طے کر دی گئی کہ اس مقدار کے لیے رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا. تو اسلامی حکومت میں بھی یہی ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی حکومت شریعت کے مطابق کام کر رہی ہو تو پھر وہ آپ سے زکوٰۃ لے گی اور آپ پابند ہیں کہ اسے زکوٰۃ دیں. تو دو اس میں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، مال کی زکوٰۃ اور پیداوار کی زکوٰۃ.
ٹھیک،
یہ دو الگ الگ ہیں. پیداوار کی زکوٰۃ تو جب پیداوار ہوئی ہو جائے گی، مثال کے طور پر آپ کی گندم ہو گئی،
آپ جب فصل کاٹیں گے
تو فصل کاٹتے ہی وہ آپ پر لاگو ہو جائے گی.
لاگو ہو جائے گی.
اس لیے اس کا تو کوئی دن مقرر نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے. یعنی چاہے وہ سال میں چار فصلیں ہی کیوں نہ ہو،
یہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ ہو. ایسی پیداوار کی صورتیں بھی اب پیدا ہو گئی ہیں.
ٹھیک ہے.
ہو سکتا ہے ماہانہ ہو.
ٹھیک.
ایسی پیداوار کی صورتیں بھی دور جدید میں پیدا ہو.
جب جب آپ فصل کاٹیں گے،
جب جب آپ فصل کاٹیں گے یا کوئی پیداوار ہوگی، اس کی وجہ یہ کہ پیداوار تو صنعتی پیداوار بھی ہے،
پروڈکشن بھی،
اور بہت سی ایسی چیزیں اب نئی آ گئی ہیں کہ جن کو پیداواری سے ملحق کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے ایک پلازا بنا دیا، اس کا کرایہ آتا ہے، تو کیا اس پر مال کی زکوٰۃ عائد ہوگی؟ یہ بالکل پیداواری یونٹ بن گیا، اس پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح سے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک وکیل، آپ فیس لیتے ہیں، آپ نے ایک اسکول قائم کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی مال کی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی پیداواری یونٹ ہے، لہٰذا اس کا الحاق بھی پیداوار سے کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر یہ میں نے بہت سی آرا بیان کر دی، تو پیداوار جس چیز کی بھی ہوئی ہے، آپ اس پہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، جس چیز کی بھی پیداوار ہوئی ہے، اس کی پیداوار کا وقت ہی اس کی زکوٰۃ کا وقت ہے.
ٹھیک ہے.
اس میں فرمایا نا کہ اللہ کا حق ادا کرو یوم حصاد ہی، جب تم فصل کاٹتے ہو، لہذا ریاست بھی اسی موقع پر اس کو لے لے گی. لیکن مال کی زکوٰۃ کے لیے آپ کو سال میں ایک دن مقرر کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ دن اگر حکومت لے گی تو حکومت مقرر کرے گی. ممکن ہے کہ وہ محرم کی پہلی تاریخ کو مقرر کر دے، ممکن ہے کہ وہ ذوالحج کی کسی تاریخ کو مقرر کر دے، یہ حکومت طے کرے گی. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام طور پر ریاستیں اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں رہیں، مسلمانوں کا پرانا نظم ختم ہو چکا ہوا ہے، ریاستیں زکوٰۃ اس طرح وصول بھی نہیں کرتی. ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کا تھوڑا بہت نظام قائم کیا گیا وہ بھی رضاکارانہ ہے، یعنی اس میں سے بینکوں میں تو کچھ کاٹ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی پوری زکوٰۃ ریاست
وہ بھی اگر آپ ڈیکلریشن دیں تو نہیں کاٹتے ہیں،
یعنی اس میں بھی بہت سے مستثنیات پیدا کر دیے گئے ہیں. تو اس صورتحال میں اب لوگوں کو زکوٰۃ بالکل اسی طرح دینا ہوتی ہے جس طریقے سے وہ قبائلی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے.
ٹھیک ہے.
جب اس نوعیت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے لیے مقرر کرتے ہیں کون سا دن موزوں ہونا چاہیے.
رائٹ.
اس میں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے رمضان میں نیکی کی بہت تعلیم دی ہے، تو پھر وہ رمضان کے مہینے کو خاص کر لیتے ہیں. یعنی یہ نتیجے کے طور پر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین میں رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے جو تفصیلات بیان کی پیداوار سے متعلق جو بات کی، تو ایک شخص جو ملازم ہے وہ کسی جگہ جاب کرتا ہے، کہیں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، کسی اور جگہ دکان میں جاب کرتا ہے، وہ ہر ماہ اسے تنخواہ ملتی ہے، یہ بھی پروڈکشن کے زمرے میں آئے گا؟
اس میں میں ایک پہلے اصولی بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احکام دے دیتی ہے، اس نے دو کیٹیگریز قائم کر دیں، ایک پیداوار کی کیٹیگری ہے، ایک مال کی ہے. دونوں کے لیے شرحیں بھی الگ ہیں، یعنی مال میں تو 2.5% ہوتی ہے، پیداوار میں 5%, 10% اور 20% ہوتی ہے، یہ مقرر کر دیا دین میں. اب اس زمانے میں جو عام پیداوار تھی وہ یہی زراعت کی پیداوار تھی، لہٰذا اس کے لیے ہمارے پاس ایک عملی نمونہ بھی آ گیا کہ اس پیداوار میں کیسے لی جائے گی. اب پیداوار کی نئی صورتیں بھی پیدا ہوں گی، مال کی نئی صورتیں بھی پیدا ہوں گی. چنانچہ دیکھیے خود صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تجارت کے معاملات نہیں ہو رہے تھے، ایک خاص طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال تھی جس سے مسلمان گزرے، وہ جلاوطن ہو کے آئے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے آ کے مواخات قائم کی، بڑی حد تک انحصار ان کا انصار کی معیشت پر ہو گیا، انصار کے یہاں زیادہ تر زراعت ہی تھی، باغات تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو وہ کوئی اپنے آپ کو بہت اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکے تھے. آخری زمانے میں کہیں جا کر کچھ تجارتی قافلے جانے شروع ہوئے، کیونکہ پھر جنگیں شروع ہو گئیں. ایک زمانے تک قریش کے محاصرے میں زندگی بسر کرنا پڑی، باہر نکلنا ہی ممکن نہیں.
بالکل صحیح.
تو بالکل آخری زمانے میں یہ چیز پیدا ہوئی، خلفائے راشدین کو یہ مسئلہ سب سے پہلے پیش آیا. چنانچہ سیدنا عمر کے زمانے میں یہ طے کیا گیا کہ مال تجارت جو آپ کے پاس ہوتا ہے، یہ مال ہے یا یہ پیداوار ہے؟ تو انہوں نے اس کا الحاق مال سے کیا.
अच्छा,
तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जिस वक्त कोई चीज़ नई होती है तो फिर हमें तय करना होता है, इसी को इज्तिहाद कहते हैं।
बिल्कुल सही।
तो मेरे नज़दीक इस मामले में थोड़ी गलती हो रही है, और वो ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इलहाक माल से नहीं पैदावार से होना चाहिए। चुनांचे मैंने तो बहुत वजाहत के साथ अपनी किताब मीज़ान में इसके दलाइल दिए हैं, और ये बताया है कि जिन चीज़ों का इलहाक पैदावार से होना चाहिए उसमें हमारी फीसें हैं। स्कूल में आप बच्चों पर फीस आयद करते हैं, अब तो तालीम भी एक पूरी इंडस्ट्री बन गई हुई है। आप वकील की हैसियत से फीस वसूल करते हैं, आप इसी तरह से कमीशन वसूल करते हैं, आप इसी तरीके से
किराया
वसूल करते हैं, यानी आप कोई मकान बना लेते हैं या कोई दुकान बना लेते हैं या कोई बड़ा प्लाजा बना लेते हैं उसका किराया वसूल करते हैं। इसी तरह से आप अपनी ज़ात को एक पैदावारी यूनिट बनाकर तनख्वाह पाते हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये सारी सूरतें जितनी इनको पैदावारी से मुलक होना चाहिए। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि ये एक इज्तिहादी राय है, ज़ाहिर है कि इसके मामले में नस नहीं हो सकती आपके पास, नई सूरतें हैं। अगर कोई आदमी दलील से आपको कायल कर लेता है कि इसको माल से मुलक होना चाहिए तो वो भी इज्तिहादी करेगा।
ठीक है,
तो मैं तो अपना नुकसान
आपकी राय के मुताबिक जो मुलाजमत के बाद जो तनख्वाह मिलती है तो वो आपकी राय के मुताबिक चूंकि वो माल की पैदावार की उसमें ज़ुमरे में आती है तो उसमें 10% उसे देना होगा।
जी, मैं इसी का कायल हूँ, ये वजह कि मैं खुद भी इसी तरह ज़कात देता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पर दो और सूरतें हैं। आपने जिस तरह से कहा कि एक माल की है और एक जो है वो आपकी पैदावार के मुतालिक है, जिसको कि हम अगर आज की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एक इनकम टैक्स होता है और एक वेल्थ टैक्स होता है गवर्नमेंट जो हमसे लेती है। जब गवर्नमेंट हमसे हर माह अपनी तनख्वाह में से टैक्स डिडक्ट कर लेती है और जो भी गवर्नमेंट की वो शरह है उसके मुताबिक डिडक्ट कर लेती है, तो अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं ज़कात साल के आखिर में देता हूँ तो फिर मैं वो क्यों अदा करूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया और गवर्नमेंट या तो मुझसे ज़कात का मुतालबा कर सकती थी और टैक्स का मुतालबा फिर नहीं करना चाहिए था उसे, इसको कैसे देखेंगे हम?
एक चीज़ मैं पहले वजाहत कर दूँ, वही है कि जहाँ तक वेल्थ का ताल्लुक है वो एक और चीज़ है। यानी उस पर तो ये है कि आपने मकान बनाया हुआ है तो उसके ऊपर, या आपके पास कोई इस तरह बैंक डिपॉजिट मौजूद हैं तो उसके ऊपर क्या ज़कात आए, तो वो एक और चीज़ है। पैदावार का मतलब ये है कि एक ऐसा यूनिट वजूद में आ गया है जिससे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आपने एक सनत लगा दी है तो उससे कोई माल बनकर निकल रहा है। इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि आप ख़ुद भी एक पैदावारी यूनिट होते हैं जब आप मुलाजमत करते हैं। असल में आप अपने औकात दे देते हैं, अपनी कुव्वत दे देते हैं, अपनी सलाहियत दे देते हैं, उसके नतीजे में तनख्वाह की सूरत में एक चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। अब ये ज़ाहिर है कि जब आप इज्तिहाद करते हैं तो किसी उसूल पर करते हैं ना, तो ये पैदावार ही है। इस वजह से थोड़ा सा मुख्तलिफ है पैदावार का तस्वुर जो हमारे यहाँ ज़कात में होना चाहिए। ज़मीन ने एक चीज़ पैदा की है, सनत ने एक चीज़ पैदा की है, फ़र्द ने एक चीज़ पैदा कर डाली है, ये उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। अब आपने जो सवाल उठाया है वो फिर एक इज्तिहादी मसला है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो रियासतें हैं मुसलमानों की रियासतें भी, यानी गैर मुस्लिमों का मामला तो अलग की है, मुसलमानों की रियासतें वो भी उस तरीके से ज़कात पर अपने निज़ाम को नहीं चला रही। जब उस तरीके से नहीं चला रही तो जो इज्तिमा का हक था वो अब इनकम टैक्स के नाम पर या वेल्थ टैक्स नाम पर आपसे लिया जा रहा है। यानी अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उसको मुकर्रर किया था वो मकसद एक दूसरे नाम से पूरा किया जा रहा है।
ठीक है,
इस वजह से ये इज्तिहाद हो सकता है कि लोग अपनी ज़कात का हिसाब करें और जो कुछ उनसे रियासत ने ले लिया उसमें उसको महसूब कर लें। अगर वो कम है तो बाकी दे दें, अगर वो ज़्यादा है तो अदा हो गया, ये हो सकता है। लेकिन एक शख्स इस पर मुतमिन नहीं होता, वो ये समझता है कि रियासत ने टैक्स ले लिया ये अलग बात है, मुझे अल्लाह का हक अलग से अदा करना है। बहुत अच्छी बात है, वो इसको अदा कर दें, उस सूरत में ज़ाहिर है कि दोनों चीज़ें उसे अदा करनी होगी। मैं पहले नुक्ता नज़र को ज़्यादा माकूल समझता हूँ।
जावेद साहब, ये जो अभी आपने बताई बात, अब एक ये सवाल पैदा होता है कि जब हम माल में से ज़कात अदा करते हैं, ख़ा वो रमज़ान में अदा करें या कब किसी और महीने में अदा करें, ये जो 2.5% की जो फुकाहा के यहाँ ये जो शरह इस्तेमाल होती है, ये सुन्नत से किस तरह से ये इंटरप्रेट होती है? वहाँ पर 2.5% का था कॉन्सेप्ट इसी तरह से?
यकीनन, रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये यही तो इसकी बरकत है। देखिए, बात यह, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रियासत को असल में ये हक दिया गया है कि वो आपसे कुछ ना कुछ ले लें, कुछ ना कुछ ले लें, ये तो बड़ी माकूल बात है। इसलिए कि रियासत का नज़्म आपके कंट्रीब्यूशन से चलना है, कितना ले। जुल्म का यहाँ से दरवाज़ा खुलता है। ये आप अगर कभी पुरानी तारीख पढ़िए तो एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है। यानी बादशाहतें जब कायम होती थी, जिस तरह बाकी मामलात में इस्तिब्दाद का तरीका इख्तियार करती थी, उसी तरह से वो लगान लेने में, टैक्स लेने में, खराज लेने में भी अपनी तरफ से मुकर्रर कर देती थी। बाज़ वक़्त किसानों की कमर टूट जाती थी। आप हिंदुस्तान के हालात का मुताला कीजिए, यानी उसमें कारिंदे आ जाते थे और वो आकर आपका सारा बाज़ वक़्त पैदावार उठा के ले जाते थे। ये जो सूरत हाल है, इसी को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया है। चुनाचे अमरीका में तो एक ज़माने में पूरी तहरीक चली थी जिसमें ये स्लोगन दिया गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। یعنی انسان نے گویا اس نحاب سے، اس استبداد سے نجات پانے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ چلیے اب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے، لیکن پارلیمنٹ بھی ظاہر ہے بہت سے مفادات کی اسیر ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں چونکہ ہم خدا کی شریعت کے ماننے والے ہیں، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ طے کر دیا اور پھر آپ کی صوابدید پر آئے گا، آپ ڈھائی کو تین بنا دیں، تو اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ بالکل طے ہے کہ مال کی زکوٰۃ 2.5% ہے، پیداوار کی 5%، 10% اور 20% ہے۔
ٹھیک ہے، یہ جو زکوٰۃ اگر ریاست وصول کرتی ہے، جیسا کہ اگر منظم سسٹم ہے تب تو ظاہر ہے پھر ریاست ہی اس بات کی مجاز ہے کہ وہ اسے کہاں خرچ کرتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں چونکہ ہم انفرادی طور پر دے رہے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مصارف کیا ہوں گے، کہاں پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی اور کہاں ہم دے نہیں سکتے؟
دیکھیے زکوٰۃ کے مصارف کو اگر آپ ایک لفظ میں سمیٹ دیں
جی،
تو وہ یہ ہوں گے کہ آپ خالق کی خدمت کے لیے یا خلق کی خدمت کے لیے خرچ کریں گے، اپنا کوئی ذاتی مفادات اس میں نہیں رکھیں گے۔ خالق کی خدمت کے مواقع کیا ہوتے ہیں؟ آپ دین کے کسی کام میں زکوٰۃ صرف کرتے ہیں، آپ دین کی نصرت کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو ایک طرح سے خالق کی نصرت کے لیے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، فی سبیل اللہ کی مد بیان کی گئی ہے۔ فی سبیل اللہ بھی ایک بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی یہ خلق کی بہبود کے لیے جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ تو بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو بھی سبیل اللہ، اللہ کی راہ قرار دے دیا گیا۔
ٹھیک ہے،
تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی جامع تعبیر ہے اس معاملے میں۔ اسی طریقے سے وہاں چونکہ اسٹیٹ زیر بحث ہے، تو اس میں جن لوگوں کو تاوان پڑ جاتا ہے، کسی کی آگ لگ گئی، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، کسی پہ جرمانہ عائد ہو گیا، تو غارمین کی ایک مد بھی بیان کی گئی ہے، سیاسی اخراجات بھی بیان کیے گئے ہیں، یعنی المولفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے دین کے قریب رکھیں یا اپنی ریاست کا وفادار رکھیں۔ بعض اوقات قبائل ہوتے ہیں، سرحدوں پر لوگ آباد ہوتے ہیں، جس طرح کے اس زمانے میں بھی تھا، تو ان کی تالیف قلب کے لیے، اس میں ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم سرداروں کو بھی دی جاتی تھی، تاکہ ان کو کسی نہ کسی حد تک قریب رکھا جا سکے یا شر انگیزی سے باز رکھا جا سکے، اس کے لیے روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح عاملین علیہ، یعنی جو زکوٰۃ کا نظم و نسق چلا رہی ہے پوری کی پوری مشینری، وہ عاملین علیہ ہیں۔ قرآن مجید نے محض متصدق کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں، بلکہ عاملین علیہ، یعنی جو صدقات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو صدقات کے اوپر عمل دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، وہ لوگ کے جو اکٹھا کرنے کو جاتے ہیں اور وہ جو اس کو مینیج کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کو، یعنی رد حال المصارف بھی تو ہوگا نا،
بالکل ٹھیک،
وہ لی جائے گی، یہ ایک عمل ہے، اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو اصل میں آپ اگر پوری ریاست کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ یہی چیز ہے، یعنی ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے
اور اس کو
پھر اس کو خرچ کیا جاتا ہے اور مختلف مدات میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی۔ تو اس وجہ سے میں تو سمیٹ کے ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے یا وہ خلق کی بہبود کے لیے ہو رہا ہے، ان سب پر زکوٰۃ خرچ کی جائے۔
اب اس میں دو تین بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پھر یہ جو فی سبیل اللہ کی آپ جو اصطلاح بتا رہے ہیں، ہمارے علماء کے ہاں عام طور پر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد لیا جاتا ہے، کہ صرف یہ جہاد میں خرچ ہوگی اور کہیں خرچ نہیں ہو سکتا،
یا بعض لوگ اس سے حج مراد لیتے ہیں،
یا بعض لوگ اس سے حج مراد لیتے ہیں،
حج مراد لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تخصیص ہے اس کی، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تخصیص کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اصول ہے زبان کا بھی، اور وہ یہ کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال خاص ہوگا، پھر تو ہر جگہ وہی ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر جو عموم ہے، یعنی وہ ایک جنرل چیز ہے جس کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کو کوئی قرینے سے تخصیص لاحق ہو گئی، تو وہ پھر آپ کو کلام میں سے اس کی مثال دینی چاہیے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ جس طریقے سے جہاد کے لیے آیا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے آیا ہے، بالکل اسی طریقے سے خلق کی بہبود کے لیے خرچ کرنے پر بھی یہ لفظ آ گیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہے، جیسے کہ جہاد ہے مثال کے طور پر، یا حج ہے مثال کے طور پر، خواہ وہ معاملہ خلق کی بہبود کا ہے،
دونوں کے لیے
اپلائی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تعبیر ہے، اس تعبیر کے معاملے میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس کو عموم میں لیتا ہوں۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دوسرا جو بنیادی سوال آپ کی اس ڈسکشن سے نکلتا ہے وہ یہ کہ اس میں ہمارے علماء جو ہے مسئلہ تملیک کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، کہ آپ جس سے زکوٰۃ دیں گے اسے اس کا مالک بنانا ضروری ہے، لہٰذا اس وجہ سے آپ ہاسپٹل میں نہیں دے سکتے زکوٰۃ، مدارس میں نہیں دے سکتے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
پچھلے 60-70 سال میں اس پر بہت بحث ہو گئی، ہمارے ہاں جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے دلائل کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا۔ اس پر ایک بہت نفیس رسالہ ہے میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اسلائی کا، مسئلہ تملیکی کے عنوان سے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں تمام دلائل کا تجزیہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عام طور پر تو ہمارے ہاں اس کو، یعنی تملیغ کو جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس کو زکوٰۃ کا رکن سمجھا جاتا ہے۔
اچھا،
یعنی اس حد تک زکوٰۃ
شرائط میں سے سمجھا جاتا ہے،
شرائط بھی اس کے بعد کی چیز ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے وجود میں کھڑی اس کے اوپر ہے کہ آپ تملیغ کا طریقہ اختیار کریں، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز بن جاتی ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جتنے دلائل ہیں ان کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ فنی نوعیت کی گفتگو ہے تو میں یہاں ان دلائل کا استقصال نہیں کر سکتا، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں دوسرے بعض گروہ بھی ہیں، مثال کے طور پر اہل حدیث حضرات ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس طرح بعض دوسرے جو آئمہ ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو احناف کے ہاں یہ تملیغ کا مسئلہ موجود ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ چونکہ حنفی ہیں اس وجہ سے اس کو لازم سمجھتے ہیں، لیکن علم استدلال کی میزان میں یہ بات پوری نہیں اترتی۔
جاوید صاحب، آپ نے جس طرح سے زکوٰۃ کے مصارف کو ایک جملے میں سمیٹا تھا، تو اب اس سے یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں غیر مسلم بھی موجود ہیں، کیا انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے آپ کی رائے کے مطابق؟
میرے نزدیک تو کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقات للفقراء والمساکین، قرآن مجید نے یہی کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کے فقراء یا مسلمانوں کے مساکین۔ جب آپ کی ایک ریاست ہے اس کے اندر غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں تو ان کی بہبود پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اصل میں انسانیت کا مسئلہ ہے، ان کی خدمت کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیں گے آپ مسلمانوں ہی سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہی پابند ہیں، وہی دیں گے، لیکن خرچ آپ جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔
اچھا، لیں گے آپ مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا اس کے الفاظ مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے عمرا سے لی جائے گی اور تمہارے غربا میں تقسیم کی جائے گی۔ اب یہاں پر تمہارے عمرا سے مراد مسلمان عمرا، تو تمہارے غربا سے مراد بھی مسلمان غربا ہوں گے نا۔
ہر جملے کا ایک موقع و محل ہوتا ہے جی، آپ اگر اس پہ غور کریں تو یہ تمہارے پر زور آپ نے دے دیا ہے
جی جی،
یعنی وہاں سوال یہ زیر بحث ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، ارے ریاست لے رہی ہے نا، تو لوگ کیوں دیں؟ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ مانعی نے زکوٰۃ کا پورا فتنہ پیدا ہو گیا، آسان نہیں ہوتا یہ کہ اپنے مال میں سے آپ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے لوگوں سے لی جاتی ہے، تمہاری طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ یہاں تم اور تمہارے کا تعلق اصل میں مسلمانوں سے نہیں ہے، اسی سے عام طور پر لوگوں نے استعمال کیا
exactly.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوسائٹی سے لی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی تخصیص نہیں پیدا کر رہی اس کے بارے میں، بلکہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نہیں اس کو کہیں لے جا رہے، یا ہم کہیں کھانے کے لیے اپنے لیے نہیں لے رہے، یا ریاست کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہی۔ اصل میں یہ وہ مال ہے جو تمہارے پاس سے آنا ہے، تمہاری طرف لوٹا دیا جانا ہے۔ تو یہاں معاشرہ زیر بحث ہے، نہ کہ کوئی خاص گروہ زیر بحث ہے۔ ہم بھی عام طور پر اس طرح کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ ہی لوگوں کا مال ہے، آپ ہی لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، تو آپ ہی لوگوں کا مال ہے، آپ ہی لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ خاص طریقے سے تعمیم کا اسلوب ہے جس میں یہ آپ نے الفاظ بولے ہیں۔ اس میں جب ہم اپنی طرف سے یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے سے یا ان کے سے مراد در حقیقت مسلمان ہیں، تو یہ چیز اصل میں متکلم کا منشا نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز متکلم کا منشا ہوتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات آپ نے فرمانا ہوتی تو اس کے فرمانے کا اسلوب یہ نہ ہوتا، پھر آپ صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، آپ بتا دیتے کہ یہ غیر مسلموں پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، جب وہ فقراء اور مساکین پر، آپ دیکھیے کہ کفارہ زیر بحث آ جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، غلام زیر بحث ہے، غلام تو سبھی تھے، تو رقبت مومنہ، یعنی قرآن مجید کہے گا کہ مسلمان غلام، جہاں پر مومنہ یا مومن کی قید لگانی ہے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔
خلفاء کے زمانے، خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ غیر مسلموں پر استعمال ہوتی تھی؟
یقیناً ہوتی ہوگی، اس وجہ سے کہ اس کی نفی کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ جب وہ پوری ریاست کا نظام چلا رہے تھے اور لوگوں کی خدمت کر رہے تھے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے تھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی وہاں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں تھی جس طرح کی بعد میں ہماری فقہ میں پیدا کر لی گئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بیت المال ہے، اس میں اموال آ رہے ہیں، وہ اموال جمع ہو جاتے ہیں، پھر امانت دیانت کے ساتھ ان کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو اصولاً تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس جملے سے یہ استنباط کیا جائے۔ یقیناً فقہا نے یہ استنباط اس جملے سے کیا، لیکن میرے خیال میں یہ متکلم کے منشا مطابق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور بحث ہوتی ہے عام طور پر، وہ یہ کہ والدین یا اولاد کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اس کا تعلق بھی ایسا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے یا کہہ دیا ہے، استنباط کیا گیا ہے۔ اور اس استنباط کی بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، وہ تو آپ کو پوری کرنی ہی چاہیے، ان پر آپ یہ مال خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فقہی اجتہاد ہے اور اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ میرا اپنا رجحان تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ پر عائد کر دی گئی ہیں، مثال کے طور پر آپ کی اولاد ہے، اس کی پرورش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہونی چاہیے. بیوی کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہونی چاہیے. والدین اگر آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے, یعنی آپ بنیادی ذمہ داری سے آگے بھی کچھ ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ والدین کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ بیوی کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ اعزاء اقربا کی بھی ہو سکتی ہیں. تو قرآن مجید جہاں انفاق کا ذکر کر رہا ہے وہاں تو سب سے پہلے والدین کا ذکر کرتا ہے, فلل والدین ولاقربین.
ٹھیک,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق جس طریقے سے باقی لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے والدین پہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی میں نے بات عرض کر دی کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ داری کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پورا نہیں کریں گے, وہ تو آپ بہرحال ادا کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر رہے ہیں, میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں.
تو یعنی جو لوگ فروع اور اصول میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, وہ بھی اجتہاد پر مبنی رائے ہے اور آپ کی بھی اجتہاد پر مبنی رائے ہے.
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں دو چیزوں میں بہت فرق کرنا چاہیے. ایک چیز ہے اللہ اور رسول کا حکم, جہاں انہوں نے واضح طور پر ایک بات کہہ دی, وہاں تو سرتابی ہو نہیں سکتی, سر تسلیم خم کر دیجئے, وہاں اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے. یعنی اگر آپ نے اسلام کو مانا ہے تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا عہد کر لیا ہے. تو وہاں تو آپ حکم کو سمجھیں گے لیکن عمل کرنے کے بعد.
ٹھیک, بالکل صحیح.
لیکن جن معاملات میں آزاد چھوڑا گیا ہے وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے. تو اجتہاد میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دین کی روح مجروح نہ ہو, دوسرے یہ ہے کہ اجتہاد اس طریقے سے کیا جائے کہ لوگوں کو اس میں سہولت رہے. تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے آپ اجتہاد کرتے ہیں. ہمارے فقہا بھی اسی اصول پر اجتہاد کرتے رہے ہیں. اب ان اجتہادات میں سے ایک اجتہاد آپ کو زیادہ معقول لگتا ہے, ایک کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہوتے, جو آپ کو معقول لگتا ہے اس کو اختیار کر لیجیے. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر.
ٹھیک جاوید صاحب, ایک دو اور باتیں اس میں ہیں. یہ بھی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو ہیرا ہے یا جو ڈائمنڈ ہے, موتی ہے, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اس سلسلے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت دیتے ہیں جس میں وہ آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور انگوٹھی ہیرے کی انگوٹھی ہے یا موتی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی مجھے.
دیکھیے, میں نے تو جہاں تک روایات کا مطالعہ کیا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تین چیزیں زکوٰۃ سے مستثنی ہیں, باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں, جیسے خواتین کچھ ذاتی طور پر تھوڑا بہت زیور پہن لیتی ہیں, ہمارے گھر کا فرنیچر ہے,
ٹھیک,
ہم جس گھر میں رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک مالیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں, یہاں تک کہ ہمارا لباس بھی, اور اب تو ذاتی استعمال کی چیزیں بہت قیمتی بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو
یہ سب موبائل ہے,
لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, فریج ہے, ٹیلی ویژن ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, یہ سب زکوٰۃ سے مستثنی ہے, ذاتی استعمال کی چیزیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ذرائع پیداوار ہیں, یعنی آپ نے پیداوار میں صرف زکوٰۃ دینی ہے. تو اب مثال کے طور پر آپ کی زمین ہے, کروڑوں کی مالیت کی زمین ہو سکتی ہے, اس میں آپ زراعت کر رہے ہیں, زکوٰۃ زمین کی مالیت پر نہیں ہوگی.
اچھا ٹھیک ہے, اس کی پروڈکشن پر,
پروڈکشن پر ہوگی. فیکٹری آپ نے لگا دی, فیکٹری آپ کی کروڑوں اربوں کی مالیت کی ہو سکتی ہے, یعنی اس میں زمین بھی ہوگی, اس میں ایک اسٹرکچر بھی کھڑا کریں گے آپ. لیکن زکوٰۃ کس چیز پر عائد ہوگی؟ جو کچھ اس سے پروڈیوس ہو رہا ہے, جو نکل رہا ہے اس کے اندر سے. آپ نے ایک بہت بڑا پلازا بنا دیا, ہو سکتا ہے کہ 40 منزلہ 50 منزلہ ہے, اس کی ایک مالیت بھی ہے, زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی, اس کے کرائے پر ہوگی, اگر آپ اس کو پروڈکشن سے متعلق.
پروڈکشن سے متعلق
تو پیداوار کی زکوٰۃ میں جس چیز سے چیز پیداوار ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی, اس سے مستثنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مثلا سونے اور چاندی میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب مقرر کر دیا. آپ کو باقی چیزوں میں بھی نصاب مقرر کرنا ہوگا نا, وہاں تو حضور نے مقرر کر دیا, آپ اجتہاد سے مقرر کریں گے.
صحیح ہے,
اگر آپ نے ایک پلازا پر زکوٰۃ عائد کرنی ہے, آپ نے کرائے پر زکوٰۃ عائد کرنی ہے, آپ نے کسی فیکٹری پر زکوٰۃ عائد کرنی ہے, تو آپ طے کریں گے نا کہ اتنا نصاب مستثنی ہوگا, اس لیے کہ حضور نے نصاب مقرر کر کے یہ بتا دیا کہ نصاب مقرر کیا جائے گا. اب جو نصاب بھی آپ کسی چیز میں مقرر کر دیتے ہیں وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے, جیسے سونے کے بارے میں یا چاندی کے بارے میں ایک نصاب مقرر کیا گیا تو وہ مستثنی ہو جائے گا. تو تین چیزیں مستثنی ہوئیں, یعنی نصاب سے کم سرمایہ مستثنی ہو گیا, ذرائع پیداوار, عوامل پیداوار مستثنی ہو گئے, ذاتی استعمال کی چیزیں, باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. لیکن اب ایک آگے بڑھیے, اب مزید چیز یہ ہے, ریاست زکوٰۃ عائد کرتی ہے. زکوٰۃ عائد کرتی ہے تو بعض میں زکوٰۃ وصول کرنا ممکن نہیں ہوتا. مثلا آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے, اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ جن میں آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے برابر روپیہ دے دیجئے. ایک صورت ایسی ہے کہ آپ اس کو توڑیں گے تب دیں گے نا, ختم ہو جائے گا,
ظاہر ہے,
ظاہر ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. اور کس طرح زکوٰۃ لیجیے؟ سبزیاں ہیں, آج کے زمانے میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سبزیاں پہنچا دیتے ہیں, ریاست پھیلی ہوئی ہے، آپ اندازہ کیجیے نا ذرا، صرف عرب کا ہی اندازہ کر لیں۔ اس کے بعد تو صورتحال یہ تھی کہ ریاست معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیل گئی ہوئی تھی۔ اب سبزی سے آپ نے زکوٰۃ لے لی، اس زمانے میں روپے میں زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی تھی، عام طور پر جنس ہی میں لوگ ادا کرتے تھے، اس جنس کو آپ وہاں تک لے جائیں گے تو سبزی کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی وہ پیرشیبل چیزیں۔ اب اس طرح کی تمام چیزوں کو مستثنا کرنے کا حق رکھتی ہے ریاست، یہ وہی استثناء ہے،
ریاست
حق رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر در حقیقت جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقبل میں بھی آپ نہیں لے سکیں گے۔ تو جب آپ محسوس کریں کہ کسی چیز سے زکوٰۃ وصول کرنا آپ کے لیے ممکن ہو گیا ہے تو آپ لے لیجیے۔ آفت آ گئی ہے کسی جگہ پر، سیلاب آ گیا ہے، حکومت کہتی ہے نا کہ ٹیکس نہیں لیے جائیں گے، مالیہ نہیں وصول کیا جائے گا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں وہ استثناء کا حق ہے کہ جو آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ استثناء کا حق ریاست کو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہے، یعنی وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس چیز کی زکوٰۃ لینا ناممکن ہو گیا ہے، یا اس پہ مشکلات ہیں، یا لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آپ نہ دیں، اپنے ہی طور پر آپ نکال دیں۔ تو یہ سارے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، یا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ اصل میں وہ ایگزمپشنز ہیں، وہ مستثنیات ہیں کہ جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پیدا کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ اصلاً تینوں چیزوں کے استثناء کے ساتھ ہر چیز پر ہے،
ہر چیز پر۔ ابھی آپ نے جو ایک بات کی کہ ایک زمین ہے جس میں پیداوار ہو رہی ہے، تو زمین کی مالیت پر نہیں، پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک پلاٹ میں نے لیا ہوا ہے، وہ خالی پڑا ہے، اس میں نہ میں نے کوئی کنسٹرکشن کی ہے نہ کچھ، تو پھر تو وہ پلاٹ کی مالیت پر ہوگی نا زکوٰۃ؟
یقیناً، کیونکہ وہ مال کی صورت میں ہے،
اب وہ مال کی۔
لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا،
جی،
آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک خان صاحب کو کہا کہ یہاں آپ اپنے لکڑی کا ٹال قائم کر لیں،
ٹھیک ہے،
اب آپ نے کرایہ لینا شروع کر دیا، خالی پلاٹ،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کے کرائے پر آ جائے گی۔ یعنی اگر میرے نقطہ نظر کو صحیح سمجھیں تو وہ اگر خالی پڑا ہوا ہے تو مالیت پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اور اگر اس کو آپ نے کرائے پر اٹھا دیا ہے تو اس کے کرائے پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔
ٹھیک، اچھا ایک جاوید صاحب، میں چونکہ اس بحث میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانا چاہ رہا تھا، مختصراً یہ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا تھا پیداوار کی جو شرح ہے وہ 5%, 10% or 20% ہے، یہ کون کون سی ہیں مختصر بتا دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
دیکھیے، آپ نے عشر کا لفظ سنا ہوگا،
جی،
عربی میں اس کو، یہ 10% کو عشر کہتے ہیں،
یعنی
یہ عشر کوئی الگ قسم نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب پیداوار میں سے لی جاتی ہے تو چونکہ وہ 10% لی جاتی ہے،
اس کو
عشر کہتے ہیں۔ نصف عشر سنا ہوگا، یہ 5% ہو گئی،
ٹھیک،
یعنی اس میں دیکھیے وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ اگر تو زمین بارانی ہے تو آپ 10% لیں گے پیداوار کا،
ٹھیک ہے،
اور اگر زمین بارانی نہیں ہے، آپ اس میں پانی دیتے ہیں، آپ نے کنواں لگایا ہوا ہے، آپ نے کوئی راہٹ لگایا ہوا ہے، یا کوئی اور کہیں سے پانی آپ خرید کے دیں، تو ایک طرح سے انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ،
ٹھیک ہے،
تو پھر فرمایا نصف العشر، یعنی اب آپ
5%
دیں گے،
ٹھیک ہے۔
اچھا، جو خزانے نکل آتے ہیں، دفینہ نکل آتا ہے زمین سے کوئی چیز، جیسے معدنیات ہیں وہ نکل آتی ہیں،
آئل نکل آیا،
تو اس میں آپ، یہ معلوم ہے آپ کو کہ اس میں خمس کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اب 20% ہو گئی،
ٹھیک،
تو یہ ہے۔ اب میں نے اس سے جو چیز ڈرائیو کیا اصول کے طور پر، وہ یہ ہے کہ اصل میں جو پیداوار بھی ہوتی ہے دو عوامل سے ہوتی ہے، یا بغیر کسی عامل کے ہوتی ہے۔ دو عوامل کیا ہیں؟ محنت، دوسرے سرمایہ۔ اگر تو محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے پیداوار ہو رہی ہے تو 5%، اگر کسی ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%،
ٹھیک ہے۔
اب ظاہر ہے کہ یہ خود ایک عمل سے استنباط ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طریقہ اختیار کریں گے۔ اس کو بھی آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن نے کہا نا، ابھی روزے پر ہم بحث کر رہے تھے کہ آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں، تو اب مسافر اور مریض کے اندر اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ باعث مشقت ہو گیا ہے معاملہ، تو مشقت کی وہ صورتیں، جیسے مثلا ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ،
بالکل ٹھیک
ہے، حاملہ ہے، تو آپ وہ، آپ مریض تو نہیں کہہ سکتے اس کو، آپ مسافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو چیز اصل میں موجود تھی، وہ علت جو باعث بن رہی تھی، اس کو سامنے رکھا اور اس کی بنیاد پر دوسری چیزوں کا الحاق کر دیا۔ یہی اجتہاد کا اصول ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اپنے اجتہادی نقطۂ نظر بیان کر دی ہے، میں اپنی کتابوں میں ان کی تفصیل کر چکا ہوں، اس سے آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن میں نے اپنی رائے بیان کر دی۔
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسا کہ جاوید صاحب نے آخر میں کہا کہ یہ میرا استنباط ہے، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے، اور آپ کو اس سے اختلاف رکھنے کا ایک اصولی حق ہے۔ تاہم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو اجتہادی آراء آپ کے سامنے آتی ہیں، ان میں سے کون سی زیادہ دلائل پر مبنی ہیں، کون سی وزنی دلائل رکھتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔